الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هزم قال سمعت معاوية بن قرة رضي الله تعالى عنه يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو أدعو بدعاء فأمنوا. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال فإني لا أتعرف في دعاء يومئذ دعاء يومئذ. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب الدعاء فی الولادت، بچے کی پیدائش کے موقع پر دعا کرنا، دعا دینا اس کو. حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بچہ ایاس جب پیدا ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ میں سے چند کو دعوت دی، فاطعمتہ، ان کو میں نے کھانا کھلایا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فدعو دعا کی. میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات نے میرے لیے بچے کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کے اندر برکت ڈالے. اور پھر میں نے ان سے یہ بھی درخواست کی کہ میں بھی اپنے بچے کے لیے کچھ دعا کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیے. چنانچہ حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بچے کے لیے بہت ساری دعائیں اس کے دین، عقل، علم اور دوسری چیزوں کے لیے کی. فرماتے ہیں ان لوگوں نے آمین کہی. فإني لا أتعرف في دعاء يومئذ، حضرت معاویہ ابن قرہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی دعاؤں کا اثر میں اپنے اس بچے میں محسوس کرتا ہوں، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. بہرحال بچے کی ولادت کے موقع پر جو ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، خوشی میں دعوت کرنا اجازت ہے. ویسے ولی اس کے لیے عقیقے کا تو حکم ہے ہی. باب من حمد اللہ عند الولادۃ اذا کان سویا ولم یبال ذکرا او انثی، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچہ اگر سلیم الخلقت ہے یعنی اس کے اعضاء وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس پر اللہ کی حمد بیان کرنا یہ نہ سوچے کہ لڑکا ہے یا لڑکی جو بھی ہے بچہ صحیح سلامت پیدا ہوا یہ بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ اسی کو بتلانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبداللہ بن دکیم سمع کثیر بن عبید قال کانت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ اذا ولد فیہم مولود یعنی فی اہلہا لا تسلو غلاما ولا جاریتا تقول خلق سویا فاذا قیل نام قالت الحمدللہ رب العالمین. حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے خاندان میں اور ان کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حضرت یہ پوچھتی نہیں تھی کہ لڑکا ہے یا لڑکی, پوچھتی تھی صحیح سلامت ہے, اعضا اس کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں, کہا ہاں تو پھر کہتی تھی الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو گویا یہ اصل چیز ہے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. باب حلق الاعانت. حدثنا سعید بن محمد الجرمی قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من الفطرۃ قص الشارب و تقلیم الاظفار و حلق العانت و نتف الابط و السواک. منہ زیر ناف کا مونڈنا یعنی ناف کے نیچے, اس سے مراد آدمی مرد ہو یا عورت اس کی شرمگاہ کے اوپر اور اس کے آس پاس اور پچھلے حصے میں بھی پچھلی جو شرمگاہ ہے اس کے آس پاس جو بال اگتے ہیں ان بالوں کو صاف کرنا, اسی کو آنا سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں, یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی تعلیم دی اور اس کی اہمیت بیان کیا ان میں سے ہے, گویا قدیم سنتوں میں اس کا شمار ہے. ایک تو مونچھوں کو کترنا, مونچھوں کو کترنا یہ گویا سنت ہے, البتہ کترنے میں مبالغہ بھی کیا جائے گا, ایسا جیسے مونڈا ہے اس طرح اور مبالغے کے ساتھ کترنا. تو تقلیم الاظفار اور ناخن تراشنا ہاتھ کے پاؤں کے, اور حلق العانہ اور زیر ناف یعنی شرمگاہ کے اوپر اور آس پاس کے جو بال ہیں ان کو مونڈنا. مردوں کے حق میں تو مونڈنا, عورتوں کے لیے جو ہے نورا وغیرہ کو ایسی چیز استعمال کرنا جس سے وہ بال صاف ہو جائے, ویسے مونڈے بھی جا سکتے ہیں. وہ نتف الابط تھے اور بغل کے بالوں کو اکھاڑنا, ویسے بہتر یہی اکھاڑے, اکھاڑنے کی وجہ سے اس کا فائدہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں بدبو نہیں رہتی بغل میں اس کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی آدمی اکھاڑنے کی طاقت نہیں رکھتا, اکھڑنے کے نتیجے میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہے, تو اس صورت میں اس کو مونڈا بھی جا سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. وسواک اور مسواک, بہرحال یہ پانچ چیزیں وہ ہیں, اسی میں شرمگاہ کے اوپر اور آس پاس کے جو بال ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شمار کروایا. باب الوقت فی, یعنی یہ جو شرمگاہ کے اوپر اور آس پاس کے بال ہیں اس کو کتنے دنوں میں مونڈا جائے. تو ویسے تو یہ ناخون, بغل کے بال, اسی طرح زیر ناف کے بال وغیرہ کے لیے فقہا نے 40 دن کی مدت بتلائی ہے کہ 40 سے اوپر جانا نہیں چاہیے, اس سے کم میں جو ہے آدمی ان سے صفائی کر لے. پھر جس نے جیسی اپنی عادت بنا لی ہے, کسی کی عادت اگر اپنی 8 دن کی ہے تو 8 دن میں صاف کرے جیسا اس کا یہ ہو. حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ابن ابی رواد قال اخبرنی نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم كان يقلم الأظافر في كل 15 ليلة ويستهد في كل شهر. حضرت نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر 15 دن میں اپنے ناخن تراشتے تھے, 15 دن میں, اور شرمگاہ کے آس پاس اور اوپر کے بالوں کو ہر مہینے میں لیا کرتے تھے. ویسے زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40, اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے, اس سے کم میں آدمی یہ کر لے, باقی جیسے جس کی عادت ہو کوئی حرج کی بات نہیں. باب القمار, جوا, جوا جس کو سکتا کھیلنا کہتے ہیں یہ حرام ہے, جگار. حدثنا فروت بن ابی المغرائے قال اخبرنا ابراہیم بن المختار عن معروف بن سہیل البرجمی عن جعفر بن ابی المغیرہ قال نزل بی سعید بن جبیر فقال حدثنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه کان یقال اینا عیسا الجزور فیستمی عشرت فیشترون الجزور بعشرت فصلان الى الفصال فیجیلون السہام فتصیر لستسة حتی تصیر الى واحد ویغرم الاخرون فصیلا فصیلا الى الفصال فهو المیسر. یہ ایک خاص قسم کا سٹا جو زمانہ جاہلیت میں کھیلا جاتا تھا اس کو یہاں بیان کیا ہے. حضرت جعفر بن ابی مغیرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر, یہ اکابر تابعین میں سے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں, ہمارے یہاں تشریف لائے حضرت سعید بن جبیر, اور انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان کیا, بتلایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مخصوص قسم کا جو سٹا کھیلا جاتا تھا اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مجمع میں آواز لگایا جاتا تھا, آواز لگائی جاتی تھی, اعلان ہوتا تھا اینا ایسار الجزور, ایسار یہ سیرا یہی سرو سے ہے, اس کا معنی ہے جوا کھیلنا, یسر اس کی جمع ہے ایسار, جو اونٹ کے سٹا کھیلنے والے کہاں ہیں, تو اس آواز کو سن کر 10 آدمی آگے بڑھتے تھے. فیستمیل اشرت, اور 10 آدمی آگے بڑھ کر ایک اونٹ خریدتے تھے اونٹ کے 10 بچوں کے بدلے میں. فصلان یہ فصیل کی جمع ہے, اونٹ کا وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے, اور دودھ پیتے پیتے دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو کر جب اس کا دودھ چھڑایا جاتا ہے, تو جس بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے اونٹ کے اس کو فصیل کہتے ہیں. تو ایسے تازہ اونٹ کے 10 بچے جن کا دودھ چھڑایا گیا ہو اس کے بدلے میں وہ ایک اونٹنی خریدتے تھے. اور فیجیلون الی السہام, اور اس کے بعد وہاں اس زمانے میں استقسام بالازلام, یعنی یہ جو تیر ہوتے ہیں تیر کا کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو ظلم کہتے ہیں, اس کی جمع ازلام آتی ہے. یہ لوگ تیروں کی ان لکڑیوں کو جو ہے حال دیکھنے کے لیے یا آپس کے متنازع امور کا نزاعی معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. تو ایسے جو لکڑی کی یہ تیر کی لکڑیاں رکھے ہوئے چمڑے کے یہ ہوتے تھے تھیلے, کسی میں 2 ہیں کسی میں 3 ہیں کسی میں 4 ہیں, جیسا جیسا معاملہ ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے مختلف ان کے معاملات ہوا کرتے تھے. کبھی مثلا جو ہے وہ کوئی سفر درپیش ہے, سفر کرنا چاہیے یا نہیں, اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں, تو اس کے لیے ان کے یہاں 2 تیر ہوا کرتے تھے جو چمڑے کے تھیلے میں رکھے ہوئے ہوتے تھے, اور یہ سارے تیر جو ہیں وہ ان کے بت خانوں میں ہوتے تھے, جو مندر ہوتا تھا بت خانہ, اور بت خانے کا جو پجاری ہوتا تھا وہ کاہن بھی ہوتا تھا, اور اسی کے تحویل میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. جب کسی کو ایسا کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ اس کی خدمت میں حاضری دیتا تھا, کچھ ہدیہ پیش کرتا تھا, اسی کو حلوانی کاہن سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور پھر اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھتا تھا کہ مجھے ایک تجارتی سفر درپیش ہے، مجھے اس میں کامیابی ہوگی یا نہیں. تو وہ جو ہے وہ مختلف جو تھیلے جس میں اس طرح کے تیروں کے یہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا بھی ہوتا تھا، وہ ان میں سے ایک لے آتا جس میں دو تیر ہوتے تھے اور یہ ہلا کر کے اس میں سے ایک کھینچتا. اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ تم کامیابی ہے یا ناکامی، کام کرو. جو گیا تو جو کامیابی والا نکلتا تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ اب میں اس کام کو انجام دوں گا تو اس میں کامیاب ہوں گا. یہ فال کا ایک عام رواج تھا. اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو منع کر دیا. آج پھر مسلمان ایسی چیزوں میں پھنس گیا ہے. تو بہرحال یہاں یہ ہے کہ وہ اس اونٹ کو خریدنے کے بعد وہ تیر کے وہ جو لکڑیاں ہوتی تھی ان لکڑیوں کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے، اور وہ تیر کا یہ لکڑیوں کا جس تھیلے میں رکھی ہوئی ہوتی تھی اس کو لے کر کے ہلاتے تھے. تصیر حتیٰ تصیر الہ واحد، اب ان کو نکالا جاتا تھا ایک ایک کر کے، اور پھر جس کے پاس نو کی نو لکڑیاں باری باری آ جاوے، یعنی مختلف اس میں مختلف درجہ مرحلوں میں، پہلے مرحلے میں ایک آئی، دوسرے مرحلے میں آئی، اس طرح جمع ہو کر کے نو لکڑیاں جس کے پاس آ جاتی تھی یہ سمجھا جائے وہی اس اونٹ کا مالک سمجھا جاتا تھا. اب یہ اونٹ جو ہے اس کی قیمت میں جو 10 بچے تجویز کیے گئے ہیں تو وہ باقی 9 آدمی وہ بچے اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں، اور ابھی نہ ادا کیے جائے، جس وقت خریدا ہے اس وقت نہیں، بلکہ وہ خریدی ہوئی اونٹنی جو ہے اونٹنی ہوا کرتی تھی، اس اونٹنی کی خریداری کے بعد وہ اونٹنی گابن ہوتی تھی، گابن ہونے کے بعد بچہ جنتی تھی، تو جب بچہ جنے اس وقت اس کی یہ قیمت ادا کی جاتی تھی، اور وہ باقی 9 آدمی وہ ادا کرتے، اور جس کے پاس وہ 9 تیر آئے تھے وہ اس کا مالک سمجھا جاتا تھا. وہ ایک طرح کا ایک سٹہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک ادا، 10 بچے جو قیمت مقرر کی گئی تھی اس میں سے 9 آدمی 9، اور یہ بھی ایک اس طرح 10 بچے بطور قیمت کے ادا کیے جاتے تھے، لیکن اس کے عوض میں لی گئی اونٹنی فقط یہی ایک آدمی لے جاتا تھا. ایک طرح کا یہ جوا تھا، اس کو وہ جوئے میں جہاں جوئے کو حرام قرار دیا گیا اس کی بھی حرمت بیان کی گئی. بہرحال یہاں حضرت سعید بن جبیر نے ان کے سامنے اسی کو بتلایا. حدثنا الویسی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال المیسر والقمار. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میسر یہ بھی جوا ہی ہے، ایک مخصوص قسم کا جوا ہوتا تھا سکتا، اس کو میسر کہتے تھے. ویسے ہر جوئے کے لیے بھی جو ہے لفظ میسر عربی میں استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی اسی معنی میں آیا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. وہاں میسر بول کر کوئی مخصوص قسم کا جوا اور سکتا نہیں، ہر سکتا اور جوا مراد لیا گیا ہے. باب قماری دیگ، مرغے لڑائے جاتے تھے اور جس کا جیت جائے وہ پھر جو ہے کامیاب سمجھا جاتا تھا، اور جو رقم رکھی گئی ہے وہ ساری رقم کا وہ مالک، جیسے کہ کھیل کھیلے جاتے ہیں مختلف، اور کھیلنے تمام کھیلنے والے اس میں ایک مقررہ مقدار 10 آدمیوں نے حصہ لیا ہے تو 10 کے 10 جو ہیں 100-100 روپے اندر رکھتے ہیں، پھر جو جیت جاتا ہے وہ سب رقم لے جاتا ہے. یہ بھی سکتا ہے، یہ بھی جوا ہے، ایسی جوئے کی بے شمار قسمیں ہیں. حدثنا ابراہیم بن منذر قال حدثنی مانو قال حدثنی ابن المنکدر عن ابی عن ربیعہ بن عبداللہ بن الہدیر بن عبداللہ ان رجلین اقتمرا علی دیکین علی عہد عمر. دو آدمیوں نے سٹا کھیلا دو مرغوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے. ایسے سٹا کھیلنے والے آج تو ہم اور آپ جانتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے، پتہ نہیں کس چیز بارش کب ہوگی اسی پر سٹا کھیل رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، فلانے کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا اسی پر سٹا کھیلا جا رہا ہے. تو ان کو تو بہرحال کوئی ایسی غیر یقینی چیز ہو اسی کو بنیاد بنا کر کے وہ اپنا معاملہ آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ دو مرغوں کو لڑایا گیا تھا، اسی پر انہوں نے سٹا کھیلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر کو پتا چلا فامر عمر بقتل الدیکتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان مرغوں کو ذبح کر دینے کا حکم دیا. فقال له الوزیر بن الانصار اتقتل امتا تسبح فترکا، تو یہاں حضرت عمر نے ان مرغوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، ابھی ذبح نہیں کرایا تھا. ایک انصاری شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو جو ہے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں جو تسبیح پڑتی ہے بطور سزا، کیا آپ حضرت عمر نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا. بارہ باب من قال لصاحبه تعال اقامر کا، کوئی آدمی اب یہ جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر کیونکہ جوئے کا بڑا رواج تھا، اسلام میں بھی شروعات میں اس کی ممانعت اور حرمت آئی نہیں تھی، جیسے شراب شروع اسلام میں شراب کی بھی حرمت آئی نہیں تھی، پی جاتی تھی بعد میں اس کا حرام ہونے کا حکم نازل ہوا، یہی حال جوئے کا بھی تھا. اب وہ جوئے کے جو عادی تھے حکم جب آیا چھوڑ دیا، لیکن وہ پرانی عادت کی وجہ سے کبھی غیر اختیاری طور پر زبان سے یہ نکل جاتا تھا، تو عادی ہوتا تھا نا، اور جیب میں پیسے ہیں تو وہ جذبہ ابھرا، کون سا جوا کھیلنے والا، اور اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ شریعت نے اس کو حرام کرا دی، آؤ ذرا ایک آدھ داؤ کھیلنے. اب ایک آدھ داؤ کھیلنے بولنے کو تو بول دیا، لیکن فوراً احساس ہوا کہ یہ تو حرام ہو گیا ہے تو نہیں کھیلتے تھے، لیکن وہ جو بھول سے یہ زبان سے نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا بھی کفارہ بتلایا کہ ایسا بھول سے نکلا کہ اس کی بھی تم ذرا کفارے کے طور پر کچھ مال صدقہ کرو. چنانچہ یہاں اسی کو پیش کرتے ہیں، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف منکم فقال فی حلفی باللات والعزا فلیقل لا الہ الا اللہ. تم میں سے کوئی آدمی جب قسم کھاوے اور قسم کھانے میں وہ کہہ دے کہ لات کی قسم، عزا کی قسم، یہ لات اور عزا زمانے جاہلیت کے بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی. اب ہوا جیسا کہ ابھی بتلا قرآن اسلام نے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. اب یہ لوگ اسلام تو لے آئے لیکن جیسا کہ وہ پرانی عادت پڑی ہوئی تھی تو کبھی یہاں بھی بھول چوک ہو جاتی تھی کہ وہ قسم کھانے کے لیے جب زبان سے الفاظ نکال دیے تو پرانی عادت کی وجہ سے چوک میں اور بھول میں بجائے اللہ کے نام کے لات کی قسم یا عزا کی قسم یہ نکل جاتا تھا، تو اس راز میں اس کی تلافی بتلائی کہ ایسا کوئی جملہ زبان سے نکل جائے تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہے. اب یہ جو لا الہ الا اللہ کہلوایا گیا تو چونکہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو قسم کھانے والا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی گویا تعظیم کر رہا ہے، قسم کے کھا کر کے اس کی تعظیم کر رہا ہے. تو اگر قصدن ایسا کیا ہے، لات اور عزا کی قسم کھائی ہے، تو ظاہر ہے اس نے اس کی تعظیم کر کے اپنے آپ کو ایمان سے محروم کر دیا، تو دوبارہ ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر جو ہے بھول سے بے خبری میں نادانستہ طور پر یاد نہیں رہا اور اس طرح ہو گیا تو اگر کہ اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک جو ہے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس کی تلافی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. ومن قال لصاحبه تعال اقامر کا فلیتصدق، اور کسی نے یہ دوسری چیز اسی کے لیے یہاں پر لائے ہیں، کسی نے اپنے ساتھی سے وہ کہا ایک آدھ داؤ کھیل لیں تو پھر اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے. اب یہ صدقہ کرے کس کا، تو بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں وہ جیب میں جو مال رکھا ہوا تھا نا اور اس کی وجہ سے یہ جو جذبہ ابھرا جوش آیا اسی مال کا کیا کر دے، صدقہ دے. ویسے بھی کھیلتا اور لوٹ جاتا تو جانے والے تھے، تو یہ اللہ کے نام سے صدقہ کر دے. اور ویسے حضرات محققین فرماتے ہیں کہ کوئی پورے مال کا صدقہ نہیں، گویا کچھ صدقہ کر دے اپنے اس جملے اپنے اس بول کی تلافی کے لیے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے. باب قمار الحمام، یہ کبوتر کے ذریعے سے جو جوا کھیلنا، جوا مختلف چیزوں سے کھیلا جاتا ہے، جیسے گھوڑے لڑائے جاتے ہیں ان کا سکتا ہوتا ہے. حدثنا عمرو بن زرار قال اخبرنا مروان بن معاويه عن عمر بن حمزه العمري عن حسين بن مصعب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال له رجل انا نتراهن بالحمامين فنكر ان نزل بينهما محللا فتخوف ان يذهب به المحلل فقال ابو هريره ذلك من فعل الصبيان وتوشكون ان تتركوه. یہ ایک چیز اور, یہ جو آپس میں کسی چیز کے مقابلے میں جو رقم یا کوئی بات انعام وغیرہ رکھا جاتا ہے, بھائی جو آدمی ہے گھوڑا دوڑانے میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں اور اس میں تجویز ہوا کہ بھائی دونوں 500-500 روپے نکالو, جو آگے بڑھ جائے گا وہ دونوں 500-1000 وہی لے جائے گا, ایک تو اس کے ہیں وہ اور وہ دوسرے رکھے وہ, تو یہ تو ہے جوا. لیکن حدیث میں اس طرح کی شکل اگر ہو تو اس کو جو ہے شرعی اعتبار سے گنجائش نکالنے کے لیے اس کا ایک تدبیر بتائی گئی ہے محلل, کہ بھئی یہ جو دو مقابلہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ ایک تیسرے گھوڑے سوار کو بھی شامل کر لیں, کہ تو بھی آ جا, پیسے اس سے نکلوائے نہیں جائیں گے, یہ 500-500 تو انہیں دو نے نکالے ہیں, اب یہ تینوں جو ہے مقابلے میں چلے, جو آگے بڑھ جائے وہ لے جائے گا, اب وہ جس کو بیچ میں رکھا گیا ہے وہ اگر بڑھ جائے گا تو وہ دونوں کو لے جائے گا, یہ تو اس کو محلل کہا گیا ہے. لیکن یہ محلل کے متعلق شرط لگائی ہے فقہ نے, وہ بھی ایسا ہو اس کا گھوڑا بھی ان دو کی برابری کرے, ایسا ہو کہ اس میں بھی یہ امکان ہو کہ وہ آگے جا سکتا ہے. مریل ٹٹو گھوڑے والے کو اندر شریک کر لیا, جس کے متعلق یقین ہے کہ کسی حال میں بھی وہ آگے نہیں جائے گا تو وہ محلل نہیں بنتا. بہرحال یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کبھی ہم جو ہے دو کبوتروں کے معاملے میں جو ہے اس طرح جو ہے مقابلہ کرتے ہیں اور انعام تجویز کیا جاتا ہے, رقم رکھی جاتی ہے, جو فنکرون نظر بینہما محلل, اور محلل ہوتا تو یہ بات درست ہو جائے گی, لیکن محلل رکھنے کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں اس ڈر سے کہ محلل کہیں اس کو لے جائے گا, اس نے تو کچھ رکھا نہیں اور لے جائے گا اس پر سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب بچوں کی باتیں ہیں, اس کو چھوڑ دو, ایسا نہیں کرو. مونچھوں کو استورے سے صاف کرنا کیا مونچھوں کو کترنے میں مبالغہ کرنے کے معنی میں ہے؟ راجے یہی ہے کہ کترنے میں مبالغہ ہو, استورے کو کی اجازت بھی ہے, بعض علماء تو اس کو منع فرماتے ہیں, مکروہ کہتے ہیں, امام مالک اس کو بدعت قرار دیتے ہیں, لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ قینچی ہی سے کترنے میں مبالغے سے کام لیا جائے. کیا صبح کی تسبیحات بلا عذر لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں, لیٹے لیٹے پڑھنے میں کو بلا عذر بھی لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں. اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکر اللہ کی تینوں شکلیں قرآن سے ثابت ہیں, کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی اور لیٹے لیٹے بھی. اس طرح لیٹے لیٹے کوئی تسبیح پڑھنا منع نہیں ہے, بلکہ اس کی تعریف کی گئی ہے قرآن کے اندر. وضو میں عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد پھر سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں, بعد میں نیا پانی لیے بغیر مساح کرتے ہیں, یہ طریقہ تعلیم الاسلام میں منع لکھا ہے. یہاں مجلس میں امام اور نمازی سب موجود ہیں, ان کے سامنے وضاحتی کر دی جائے تاکہ سب کی نماز صحیح ہو. تو یعنی نیا پانی لیے بغیر مساح کرتے ہیں اور یا منہ پر ہاتھ, ہاتھ دھونے کے بعد پھر سے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں بعد میں نیا پانی لے کر, یعنی کیا کرتے ہیں منہ پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب؟ ویسے ایک بات رہے یار کہ وہ طریق جو کسی دھوئے ہوئے عضو کے اوپر, عضو مغسول جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان اعضاء کے اوپر جو تری ہے اس تری کو لے کر اگر کسی نے مسا کیا تو وہ مسا درست ہے, ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, منہ دھویا جاتا ہے. اب ہاتھ اور منہ دھونے کی وجہ سے ہاتھ کے اوپر تری ہے, منہ پر تری ہے, اس تری کو لے کر کوئی آدمی یہاں سے لے کر پھر اس سے سر کا مسا کیا, تو چونکہ مسا ایک الگ عمل ہے اور غسلہ الگ عمل ہے. تو یہ جو عضو مقصود دوئے ہوئے عضو کی تری اس کو لے کر کے مسا, وہ بھی مسا درست ہو جاتا ہے, لیکن نیا نئی تری لی جائے, نیا پانی لی جائے تو وہ اچھا ہے, ایسا نہیں کہ اس سے مسا. ہاں عضو ممسوح یعنی جو مسا کیا ہوا عضو ہے اس کے اوپر جو تری ہے اس کو لے کر اگر مسا کریں گے تو درست نہیں ہوگا. مثلا کسی نے ہاتھ میں تری لی اس سے سر کا مسا کیا, اب اس مسے کی وجہ سے سر کے اوپر تری لگی ہوئی ہے, اسی تری کو ہاتھ میں لے کر موزوں کا مسا کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا, وہ مستعمل ہے. رومال پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ عام مجالس میں تو رومال پہننے سے لوگ عام طور پر پرہیز کرتے ہیں, تو یہ سیاب بجلا میں داخل ہے یا نہیں؟ یعنی وہ سر چھپانے کے لیے رومال پہن کر کا مطلب کیا, وہ تو وہ پہن ہی رہا ہے اس کو گویا ایک عزت کی اور ادب سمجھ کر کے, اس کو سیاب بجلا میں شمار نہیں کریں گے. میرا بھائی غلط عادتوں میں مبتلا ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے پولیس مجھے پریشان کرتی ہے, کیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیپر میں دے سکتا ہوں کہ میرا اور اس کا کوئی واسطہ نہیں, مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیس کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پولیس کے گرفت سے بچانے کے لیے اس طرح کا اعلان کیا جا سکتا ہے. سفر وغیرہ کے طے کرنے نہ کرنے میں مشورہ اور استخارہ کے بجائے قرآن اندازی کرنا استقسام بالازلام کے مترادف ہے یا نہیں؟ منگنی کرنے نہ کرنے کو طے کرنے کے لیے بھی قرآن اندازی, شریعت نے اس کے لیے قرآن اندازی کا طریقہ بتایا نہیں, اس لیے اس سے تو بچنا ہی چاہیے. سدے میں پیر کو علیحدہ رکھنا سنت ہے یا ملا کر رکھنا؟ وہ اس کو علیحدہ رکھنا ہی راجہ ہے, ملا کر رکھنے کی گنجائش ہے, یعنی مطلب کہ وہ جو ایڑی والا حصہ ہے اس کو ملا کر رکھے وہ بھی گنجائش ہے, لیکن علیحدہ رکھنے ہی کو راجہ قرار دیا گیا ہے. کہ ناخن رات کو نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں, رات کو بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں, اگر اندھیرا ایسا ہو جس کی وجہ سے ناخن کاٹنے کی صورت میں اس ضرر اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر بچا جائے. جمعہ کی نماز کے بعد لمبی دعا کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کچھ کام ہو تو اٹھ کر جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں, سلام سے آپ کا معاملہ ختم ہو گیا امام سے. سن لو مسئلہ, سلام پھیرا بس آپ کا معاملہ مکمل ہو گیا, آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں. دعا میں امام کے ساتھ شریک رہنا کوئی ضروری نہیں ہے, اور ویسے بھی فقہ نے تو یہی لکھا ہے کہ اپنی اپنی دعا مانگو, وہ تو ظاہری یہ ہے مشارکت, امام کی دعا میں شریک ہوئے اجازت ہے, لیکن بہرحال امام کی اس لمبی دعا کی وجہ سے شرما حضور میں بیٹھا ہے اپنا کام چھوڑ کر, یہ کوئی عبادت نہیں ہے تو اور گناہ ہوا الٹا. مجھے ناپاک جینے اور بہت تکلیف دیتا ہے, یہاں تک کہ میں موت کے قریب ہو جاتا ہوں اور مجھے مشک کی خوشبو آتی ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہوں, میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس آسیب کے اثرات سے مکمل طور پر نجات عطا فرمائے. اکیلا آدمی فرض نماز پڑھتا ہو اور اس نے اللہم بارک سے لے کر انکا حمید مجید تک دو مرتبہ بھول سے پڑھ لیا تو سدے سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ پہلے قاعدے میں پڑھا ہے تو ہے سدے سہو واجب, دوسرے قاعدے میں پڑھا ہے تو نہیں, یعنی آخری قاعدے میں. میری بہن کی لڑکی 4 سال کی اور اس کے بار بار کھینچ آتی ہے, دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے شفا. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما. محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ اس کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اساتذہ، اہل خاندان، مربیوں کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما کر جلد از جلد تکمیل کی دولت سے بھی ان کو مالا مال فرما، ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں کو اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور نماز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اللہ تو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار دے، جہنم کے عذاب سے اللہ پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آصب اور سحر کے اثرات کی وجہ سے جو لوگ اللہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اللہ ان اثرات کو دور اور باطل فرما کر سکون اور تمانینت عطا فرما، اللہ جن کی جو بھی مصیبت ہے اس سے نجات عطا فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ان کی برات کے فیصلے فرما دے، جن کے لیے اللہ ضمانت کی درخواستیں دی گئی ہیں عافیت کے ساتھ اس کی منظوری عطا فرما کر رہائی عطا فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اللہ ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر، دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما، اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اے اللہ جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں تیرے جو بندے اور بندیاں یہاں اور دور دور شریک ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.